الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انسان کی زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں پیچھے احادیث بیان کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز زبان سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، کہ آدمی اپنی زبان کو غلط استعمال کرے، شریعت کے خلاف استعمال کرے اور یہ ناجائز استعمال یا زبان کے گناہ جو ہیں یہ در حقیقت پیدا ہوتے ہیں بے فکری سے، غفلت سے، کہ آدمی اس بات سے بے فکر ہو کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، گناہ ہے یا ناجائز ہے، یا ناجائز ہے. اللہ بچائے جب یہ فکر نہیں رہتی اور بے پرواہی سے زبان کا استعمال کرتا ہے تو کسی نہ کسی زبان کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بے فکری سے نجات عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے. تو یہ کتاب میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بہت تفصیل کے ساتھ روایت ہوئی ہیں جن کا تعلق زبان کے گناہوں سے ہے، اور وہ بہت سے گناہ ہیں. تو انہی میں سے ایک حدیث یہاں پر یہ روایت فرمائی گئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبائر کیا کیا ہیں، یعنی کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں. کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن کے اوپر قرآن و حدیث میں وعید آئی ہے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ارتکاب سے انسان عذاب میں مبتلا ہوگا. وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پر چار گناہوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے تو فرمایا اشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ تو اکبر الکبائر ہے، یعنی سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ آدمی کسی کو شریک ٹھہرائے. اللہ بچائے، شرک کی اعلیٰ ترین سب سے زیادہ خراب قسم تو وہ ہے کہ جس میں اللہ بچائے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتا ہو، جیسے بتوں کو لوگ مانا کرتے تھے، بت پرستی کے زمانے میں بتوں کی عبادت کرتے تھے. وہ تو ہے ہی، وہ تو کفر ہے، شرک ہے، اور وہ سب سے عظیم بڑا گناہ ہے جس کے بعد عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں اگر آدمی کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے. لیکن اس میں وہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی ہے تو مسلمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پر یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود عمل میں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے اور قبروں پہ جا کر قبر والوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مراد پوری کر دیں گے. ایک بہت بڑی مخلوق ہے ہمارے ملک میں کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک بھی مانتی ہے، لیکن کسی مقدس بزرگ کو یا اس کی قبر کو جا کر سجدے بھی کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے میری مرادیں پوری کر دیں گے، یہ مجھے اولاد دے دیں گے، یہ مجھے رزق دے دیں گے، یہ میری ملازمت لگوا دیں گے، یہ میرا قرضہ ادا کروا دیں گے. اللہ بچائے، تو یہ بھی شرک کی بڑی خراب صورت ہے اور یہ اکبر القبائر میں سے اس کو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مرادیں پوری کر سکے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کی مشکل کشائی کر سکے، کسی کی حاجت روائی کر سکے، کسی کو اولاد دے سکے، کسی کو رزق دے سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. لہذا مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کی حاجتیں پوری کر سکتا ہو. تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جس میں یہ بات بھی داخل ہے جو ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے مزار پر حاضر تھا تو وہاں دیکھ کر لرزہ طاری ہو گیا کہ پوری مخلوق ہے جو آ کر قبروں کو سجدے کرتے، قبروں کا سجدہ کرتے. ان میں سے ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، یہ سجدہ تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں کیا جاتا، تو آپ یہ کیوں اس یہاں پر سجدہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ تو ہمیں تو جو کچھ ملا ہے انہیں سے ملا ہے، یہ قبر والے سے ملا ہے. تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا تمہیں، جو کچھ دیا انہوں نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا. کہا اللہ تعالیٰ بھی انہی کے واسطے سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ انہی کے ذریعے دیتا ہے، لہذا اس کے بعد وہی بات جو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کو کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب کر دیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ بنے ہوئے ہیں. تو وہی بات تقریباً پھیلی ہوئی ہے اور یہ جہالت کا ایک طوفان ہے جو برپا ہے، اعوذ باللہ العلی العظیم. یہ بھی اکبر القبائر میں آپ نے اس کو قرار دیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمان. دوسری چیز فرمائی وہ حقوق الوالدین، دوسرا کبیرہ گناہ جو شرک کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے والدین ناخوش ہوں، ناراض ہوں، والدین کو تکلیف پہنچے، وہ سب حقوق میں داخل ہے، یعنی نافرمانی میں داخل. والدین والدین کی نافرمانی کرنا، اس کو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا کہ والدین کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں تو وہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ شرک کے ساتھ ملا، ایمان کے بعد پہلا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لازم کیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور جس طرح حسن سلوک واجب ہے تو اسی طرح والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے یہ ان کی نافرمانی میں داخل ہے اور کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور افسوس ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت بالکل ہی کل عدم ہوتی جا رہی ہے۔ والدین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں فرمایا تھا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کے قریب یہ حالت ہو جائے گی کہ باندی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا معنی؟ کہ اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ باندیوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ، خادماؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی اولاد پیدا ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج دیکھ لو کہ والدین کی قدر و قیمت جو ہے وہ کیا بن گئی ہے، کہ لوگ جو ہیں والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے بات، الحیاد باللہ علی رضی۔ حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اتنی لمبی ہدایات اللہ تعالی نے دی ہیں کہ اگر والدین میں سے کوئی تمہارے زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو۔ بڑھاپے تک پہنچ جائے کا ذکر اس لیے فرمایا، حالانکہ تو اف کہنا تو یہ برا کہنا یا جھڑکنا تو ویسے بھی ناجائز ہے چاہے ماں باپ جوان ہو یا بوڑھے ہو، لیکن بوڑھا بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات بڑھاپے میں وہ اس کے طبیعت بہت نازک ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کر لیتا ہے کہ جو انسان کو ناگوار ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر ایسی باتیں بکثرت ہوتی ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی فرمایا کہ اگر بڑھاپے پر پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکو نہیں، یعنی سختی کے ساتھ ان سے بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں واخفض لہما جناح الذل، اپنے آپ کو ان کے آگے ذلیل کرو، اپنے آپ کو ذلیل کرو ان کے آگے، وقر اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں جس مشقت سے انہوں نے ہمیں پالا ہے تو اس کے سلے میں اے اللہ آپ ان کے اوپر رحم فرمائیے، دعا کرتے رہو۔ اتنی تاکید فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے والدین مشرک بھی ہوں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تمہیں شرک پر بھی بلاد کی دعوت بھی دے رہے ہوں تو وہ دعوت کو قبول نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک ماں برتاؤ کرو، ان کے ساتھ سختی نہ کرو والدین کے ساتھ. تو مشرک والدین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہے، تو جو مومن والدین ہیں ان کے لیے تو بطریق اولا ہے. یہاں تک فقہاء کرام نے اس کے اوپر لمبی بحث کی ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران والدین اس کو پکارتے ہیں، والدین پکارتے ہیں نماز کے دوران، تو آیا وہ نماز جاری رکھے یا توڑ دے والدین کے کہنے پر؟ اگر نماز جاری رکھے گا تو والدین کی پکار کا جواب نہیں ہوگا، یہ کہیں نافرمانی میں داخل نہیں ہو جائے گا. فقہاء کرام نے اس کے اوپر بڑی لمبی بحث کی ہے، اور ایک حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری میں، حدیث آتی ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پچھلی امتوں میں ایک صاحب تھے جن کا نام جریج، وہ ایک عابد زاہد آدمی تھے، عبادت گزار تھے، اپنے عبادت گاہ میں عبادت کرتے رہتے تھے دن رات. پھر ایک مرتبہ انہوں نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، ان کی والدہ آئی اور انہوں نے پکارا، اے جریج، کہہ کر پکارا. تو اب یہ نماز میں تھے تو دل میں ان کے تردد پیدا ہوا کہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے، ایک طرف میری ماں پکار رہی ہے، ایک طرف میری نماز ہے، نماز کو بلا وجہ توڑنا بھی جائز نہیں ہوتا اور ماں کا جواب دینا بھی ضروری ہے. تو دل میں یہ تردد پیدا ہوا، امی وصلاتی، کہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری نماز ہے، کیا کروں؟ لیکن پھر سوچا کہ نماز چونکہ شروع کر چکا ہوں اس واسطے میں پوری کرنی چاہیے، نماز توڑنی نہیں چاہیے. تو توڑی نہیں نماز، نماز جاری رکھی. دوسری مرتبہ ماں نے پکارا یا جریج کہہ کر، تو اس کے بعد پھر دل میں تردد پیدا ہوا کہ نماز جاری رکھوں یا ماں کا جواب دوں. پھر نماز جاری رکھی، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب پکارا اور ماں کو جواب نہ ملا تو ماں کے منہ سے ایک بد دعا کا کلمہ نکل گیا. ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس جریج کو اس وقت تک نہ دنیا سے اٹھائیے جب تک کہ یہ بازاری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. یہ تو بد دعا کر دی انہوں نے، اور یہ بد دعا کر کے چلی گئی. بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں ایک عورت تھی، چرواہن تھی، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، تو وہ کسی وقت اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو جریج صاحب جو اتنے بڑے عابد و زاہد ہیں، انہوں نے معاذ اللہ میرے ساتھ بدکاری کی ہے، بچہ پیدا ہو گیا تھا اس کے ہاں، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان سے پیدا ہوا ہے، جھوٹا دعویٰ کر دیا. اب لوگوں نے پکڑ کے یہ کہا کہ اتنا بڑا عابد آدمی ہے، مقدس آدمی ہے، بزرگ کہلاتا ہے، اتنا بڑا اس نے معبد تعمیر کر رکھا ہے، خانقاہ بنا رکھی ہے، تقدس کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور یہ حرکتیں کرتا ہے، کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور سارا اس کے جو خانقاہ تھی وہ ساری کی ساری منظم کر دی. یہاں تک کہ جب بچہ جو پیدا ہوا تھا اس سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دکھاؤ، عابد نے کہا کہ وہ بچہ دکھاؤ، تو بچہ جو دکھایا تو انہوں نے جریج نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے، تم ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے. لوگ حیران تھے کہ بچے سے جو ابھی تک بولنے کے قابل نہیں ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہ باپ کون ہے. تو بچہ بول پڑا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گہوارے میں بول پڑے تھے، وہ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، وہ ہے میرا باپ، یہ نہیں ہے. برات اس کی ظاہر کر دی. جب بچے کو بولتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو اس کی سچائی کا یقین آیا. پھر انہوں نے لوگوں نے معافی مانگی، کہا کہ ہم تمہاری خانقاہ سونے سے تعمیر کر دیں گے، سونے سے بنا دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں سونے ہونا نہیں چاہیے، بس ویسے ہی جیسی میری بخانقاہ ویسی بنا دو. تو یہ واقعہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ دیکھو ماں کی پکار کا جواب نہ دینے پر اس کو یہ فتنہ پیش آیا، اللہ نے بچا لیا، برات کر دی، اس واسطے کہ نیت خراب نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز توڑوں نہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی انتہا سے اس کو بچا لیا. لیکن پھر بھی فتنہ تو ہوا، بہت بڑا بدنامی اچھی خاصی ہوئی، خانقاہ ٹوٹی، سب کچھ ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر کی، لیکن فتنے میں مبتلا ہو. تو اس حدیث کے تحت علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور والدین میں سے کوئی آواز دے تو کیا اس کو نماز توڑ دینی چاہیے؟ تو جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کو اندازہ ہے کہ میرے والدین، جو مجھے والدہ میری آواز دے رہی ہے، باپ میرا آواز دے رہا ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ میں نماز میں ہوں تو پھر اس صورت میں اس کو توڑ دینی چاہیے، نماز توڑ دینی چاہیے. کیونکہ جب معلوم ہے کہ نماز میں ہے پھر بھی آواز دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ضرورت لاحق ہوگی، اس واسطے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نماز توڑ دینی چاہیے اگر ان کو پتا ہے کہ نماز میں. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو اتنا بڑا بڑا درجہ رکھا ہے والدین کا کہ اگر نماز کے دوران بھی وہ آواز دے رہے ہیں جانتے بوجھتے کہ نماز میں ہے تو نماز توڑ دو اور ان کا جواب دو، پھر بعد میں نماز پوری قضا کرو. ہاں اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے تو اس صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو جتنا مختصر کر سکتا ہو مختصر کر کے پھر جواب دے. لمبی چوڑی اگر نماز پڑھنے کی نیت باندھی ہوئی ہے تو اتنی لمبی چوڑی نہ پڑھے، مختصر کر دے، مختصر کر کے جواب دے دے. تو اتنا بڑا درجہ رکھا ہے والدین کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دو صحابی آئے اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا بڑا شوق ہے، جہاد کرنے کا، تو ہم جہاد کے لیے آئے ہیں آپ کی خدمت میں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہیں. تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا کر والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، والدین کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو. یہ فرمایا جہاد کو، جہاد اول تو اتنی فضیلت والی چیز، پر جہاد بھی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد جو ہو اس سے بڑی فضیلت کا جہاد کون سا ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو اور والدین کے ساتھ کی خدمت کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس میں تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا آ کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کا اتنا شوق ہے کہ میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی والدین مجھے جانے نہیں دے رہے تھے اور مجھے منع کر رہے تھے جہاد میں شریک ہونے کے لیے ہونے سے، لیکن چونکہ مجھے جہاد کا شوق تھا تو والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں جہاد کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جاؤ ارجیک، جاؤ واپس جاؤ اور ان کو جس طرح روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو اب جا کر ان کو ہنساؤ، یعنی ان کو خوش کرو. والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر جو آ گئے ہو جہاد کے لیے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات نہیں ہے کہ تم والدین کو چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ والدین کا رکھا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، ایک مرتبہ والدین پر محبت کی نگاہ ڈال لینا، یہ اس کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے، حج اور عمرے کے برابر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے والدین کو صرف محبت کی نظر سے دیکھ لینے کا. اور اگر کوئی ان کی خدمت کر دے جس سے ان کو خوشی حاصل ہو تو آپ اندازہ کرو اس سے کتنا ثواب ہو. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا فرمائی، بلکہ حضور نے کیا فرمائی، جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی کہ فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، یعنی بڑھاپے کی حالت میں والدین موجود تھے تو جنت کمانا اور مغفرت حاصل کرنا انتہائی آسان تھا، کیونکہ والدین کی ذرہ برا تھوڑی سی بھی خدمت کر دو ان کا دل خوش ہو جائے، وہ دل سے دعا دے دے تو تمہارے لیے جنت بن جائے، مغفرت ہو جائے، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. لیکن اگر کسی نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی مغفرت نہ کرا سکا تو فرمایا کہ وہ برباد ہو وہ شخص. جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی اور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی. کتنے درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں والدین کے، اور والدین کی خدمت کو، والدین کی اطاعت کو اتنا ضروری قرار دیا ہے. اور اب اگر کوئی شخص ان تمام احکام کو پامال کر کے والدین کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ بچائے، وہ بہت ہی سخت گناہ ہے. آپ نے فرمایا شرک کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کیا کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اور ایسے واقعات بھی بزرگوں نے نقل فرمائے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ بچائے مرتے وقت بالکل جب جان نکلنے کے قریب تھی، چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھے اور کلمے پر اس کا خاتمہ ہو، لیکن کلمہ زبان سے ادا نہیں ہوتا، کلمہ زبان سے نکلتا نہیں ہے. تو لوگ پریشان ہوئے کہ یہ شخص نکالنا چاہ رہا ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن کلمہ زبان سے نکلتا نہیں ہے. کسی بزرگ کے پاس جا کر یہ صورتحال بتائی تو انہوں نے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ کہیں شاید اس نے والدین کی کوئی نافرمانی ایسی کی ہے جس کے وبال میں اس وقت یہ مبتلا ہے اور اس کے زبان سے کلمہ ظاہر نہیں نکل رہا، تو اگر اس کے والدین زندہ ہوں تو ان سے جا کر معافی کرواؤ تو پھر کلمہ جاری ہو جائے گا. والدہ زندہ تھی، ان کے پاس گئے اور جا کر لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس حالت میں ہے اور اس نے آپ شاید آپ اس سے ناراض ہیں، آپ اس کو معاف کر دیں تاکہ اس کے کلمہ جاری ہو جائے. والدہ نے معاف کیا، واپس پہنچے، جا کر اس کو تلقین کی، کلمہ اس کے سامنے پڑھا، کلمہ زبان پر جاری ہو. تو اللہ بچائے پتہ نہیں کیا کیا وبال ہیں جو حقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کی حالت میں جن میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اس میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اور جن کے والدین زندہ ہیں تو وہ اس کو غنیمت سمجھے کہ اس سے بڑی عبادت کوئی اور نہیں کہ والدین کو خوش کرے، والدین کی خدمت کرے، اس سے بڑی کوئی عبادت نفلی نہیں ہے جتنی والدین کی خدمت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے تو یہ بکثرت ہوتا ہے کہ جب والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت انسان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا، ان کے حقوق پامال کیے، ان کی نافرمانی کی. تو یہ بعض اوقات مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد انسان کو بڑا پچھتاوا آتا ہے اور بہت ہی شدید حسرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ بند نہیں کیا ہوا. اس کا راستہ یہ ہے کہ والدین کے حق میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرے، والدین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے، جتنا بھی ہو سکے ایصال ثواب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میں نے والدین کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اپنی رحمت سے میری طرف سے ان کو خوش کر دیجئے اور ان کو ایسا اجر عطا فرمائیے کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں اور میری ان حق تلفیوں کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اور ایصال ثواب بھی کثرت سے کرتا رہے. اور حدیث میں ایک اور طریقہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مرنے والے جو والدین دنیا سے جا چکے ان کے جو اعزاء احباب ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ الٹے سلوک کریں, ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ دو تین کام اکٹھے کرنے سے شاید کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کی تلافی کر دے جو زندگی میں انسان خدمت نہیں کر پایا. ایک دعا ان کے حق میں, دعائے مغفرت کی کثرت, دوسرے ایصال ثواب کی کثرت, اور تیسرے ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ کام کر کے کچھ تلافی انشاءاللہ امید ہو جائے گی. لیکن اس حسرت میں مبتلا ہونے سے پہلے جب تک کسی کے والدین زندہ ہیں کوشش کرے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے اور کبھی ان کے دل پر بال نہ آئے اولاد کی طرف سے. تو دوسرا گناہ جو اس میں فرمایا کبیرہ گناہ, وہ حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. تیسرا فرمایا وقتل النفس, کسی بھی انسان کو قتل کر دینا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی بڑی حرمت رکھی ہے, کسی انسان کو بلا وجہ شرعی جواز کے بغیر قتل کر دینا. صرف چند صورتیں ہیں جن میں انسان کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے, یا کسی نے کوئی معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہو تو وہ بھی قتل اس کو کیا جا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ کسی نے اللہ بچائے شادی شدہ آدمی ہو اور اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین باتیں ہیں جن میں کسی کو قتل کرنا جائز ہے, اور وہ بھی ہر انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا کام ہے, حاکم کا کام ہے کہ وہ یہ سزائیں جاری کریں ان کو. لیکن عام آدمیوں کو یہ نہیں کہ کوئی ایک عام آدمی اٹھ کر کسی کو اس بنا پر قتل کر دے کہ اس نے یہ مرتد ہو گیا ہے, یہ اس بنا پر قتل کر دے کہ یہ زنا کیا ہے اس نے معاذ اللہ, یہ جائز نہیں ہے. حکومت حاکم کا کام ہے کہ وہ قتل کرے, لیکن عام انسانوں کے لیے یہ قتل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا کسی انسان کو, نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم. غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں جن کو ذمی کہا جاتا ہے ان کو قتل کرنا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا مسلمان کو قتل کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جو شخص کسی مسلمان ملک میں رہنے والے کافر کو, ذمی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. یہ الفاظ ہے, لم یرح رائحۃ الجنہ, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو کسی مسلمان ملک میں رہنے والے کافر کو بھی اگر قتل کرے تو بھی اتنا بڑا سخت گناہ ہے. اور آپ دیکھ لو کہ آج کیا حال بنا ہوا ہے, انسان کی جان جو ہے وہ مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے, جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کے مجمع میں بالکل صاف لفظوں میں فرمایا الا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, ارے اچھی طرح سن لو کہ میرے بعد تم اس طرح کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. اور یہ فرمایا کہ تمہاری جانیں, تمہارے مال, تمہاری آبروئیں تم پر اس طرح حرام ہیں جیسے کہ یہ مہینہ حرام ہے, جیسے کہ یہ دن حرام ہے, جیسے کہ یہ جگہ یعنی حرم حرام ہے, اتنی ہی حرمت رکھتی ہے ایک مسلمان کی جان, مال اور آبرو. بلکہ ایک حدیث آتی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے, تو طواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بیت اللہ, ما اطیبک وما اعظم حرمتک, کہ اے بیت اللہ تو کتنا اچھا ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے, کتنا صاحب حرمت, کتنی حرمت والا احترام والا ہے. پھر فرمایا, خود ہی فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے اے بیت اللہ, ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے, اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی آبرو. یعنی یہ فرمایا کہ مسلمان کی جان, مسلمان کے مال اور مسلمان کی آبرو کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. آپ ذرا سوچو کہ اگر خدا نہ کرے اللہ تعالی خاکم بدہن کوئی انسان معاذ اللہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے, بیت اللہ کو معاذ اللہ ڈھانے لگے یا اس کی حرمت کو کسی اور طرح پامال کرے, تو آپ دیکھو کہ ساری امت مسلمہ کیا میں سے کوئی برداشت کرے گا؟ یعنی لوگ جانے دے دیں گے لیکن بیت اللہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان, مال اور آبرو کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. لہذا اگر کسی مسلمان کی جان لے لی کسی نے ناحق, تو وہ اس سے زیادہ بدتر گناہ ہے جیسے بیت اللہ کو ڈھا دینے کا گناہ ہو, بیت اللہ کو منظم کرنے کا الحمد للہ جو گناہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی جان کو جان لے لینا ناحق. بلکہ آپ نے مال اور آبرو کے بارے میں بھی یہ فرمایا, کسی کا مال ناحق لے لیا, چوری کر لیا, دھوکے سے لے لیا, چھین لیا یا اور کسی طرح قبضہ کر کے بیٹھ گیا, تو اس نے بھی گویا ایک مسلمان کی حرمت پامال کی, اس کے مال کی حرمت پامال کی, تو بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا. یا کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کیا, اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی, اس کو بلا وجہ بدنام کیا, تو گویا بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی. اتنی بڑی حرمت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج دیکھو کہ مسلمان کی جان جو ہے وہ مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو گئی ہے, مسلمان کی یا انسان کی بات. اور افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کے لیے گویا دین کا نام استعمال کر رہے ہیں, یہ دین کا تقاضا ہے گویا, معاذ اللہ. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور ہر مسلمان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ کسی گناہ میں اس طرح مبتلا کرتا ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو وہ تو دین کا تقاضا ہے. یہ بدترین دھوکہ ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر چوتھی بات آپ نے فرمائی, چوتھا کبیرہ گناہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے شہادت الزور, جھوٹی گواہی. یہ ہے وہ حصہ جو زبان کے گناہ سے متعلق ہے, جھوٹی گواہی دینا. یہ فرمایا کہ یہ بھی کبائر, بڑے بڑے کبیرہ گناہ میں داخل ہے. اور ایک حدیث میں اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ جب آپ کبیرہ گناہ بیان فرما رہے تھے, اشراک باللہ یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, اور والدین کی نافرمانی کرنا, اور کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا, تو جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے, تکیہ سے آگے ہو کر بیٹھ گئے اس کی اہمیت جتانے کے لیے, اور بار بار فرماتے رہے وہ شہادت الزور, وہ شہادت الزور, وہ شہادت الزور. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ بہت ہی سخت سنگین جرم ہے جو کسی مسلمان کو کرنا جس کا زیب نہیں دیتا, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں اس کو خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا. اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ جھوٹی گواہی کا عام طور سے مطلب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو عدالت میں بلایا گیا گواہی دینے کے لیے اور وہ وہاں پر جھوٹی گواہی دے, تو بے شک اس کا جو براہ راست مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ عدالت کے اندر جا کر جھوٹی گواہی دینا، لیکن یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جیسا میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا اس میں بہت سی صورتیں داخل ہیں جس میں ہم لوگ بڑی غفلت میں مبتلا ہیں۔ جھوٹی گواہی کا براہ راست مفہوم تو بے شک یہ ہے کہ عدالت میں کسی کو بلایا گیا گواہی دینے کے لیے اور اس نے جھوٹ بولا، سچی گواہی نہیں دی۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ جو بالکل ظاہری مفہوم ہے گواہی کا، آج کل عدالتوں میں جھوٹی گواہیوں کا ایک طوفان برپا ہے۔ وکیل لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ گواہوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں کہ یوں کہنا یوں کہنا یوں کہنا، غلط گواہی دینا۔ اور اس درجہ بات پہنچ گئی ہے کہ وہاں ایک صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ دیہات میں کہیں پنچایت کا فیصلہ ہو رہا تھا، کوئی تنازع ہو گیا تھا، تو وہاں پنچایت بیٹھی اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے، تو کسی آدمی سے کہا گیا بھائی تم سچ سچ بتاؤ کہ کیا واقعہ کیسے ہوا، تو وہ کچھ ہچکچا رہا تھا، تو کہا دیکھو بھائی یہاں پر صاف صاف بتا دو، صحیح صحیح بتا دو، تم عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو، عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو تم، یہاں اب آپس میں بیٹھے ہو، لہذا سچ سچ بتا دو۔ مطلب یہ کہ اگر عدالت میں ہوتے تب تو جھوٹ بولتے اور جھوٹی گواہی دیتے، لیکن یہاں تو آپس میں بیٹھے ہیں لہذا جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت نہیں، صاف صاف سیدھی سیدھی بات بتا دو۔ گویا عدالت میں تو جھوٹی گواہی دینا طے ہے، باقی خیر ہے۔ تو اس درجہ بات پہنچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ تو ہے ہی اتنا زبردست گناہ عدالت کے اندر گواہی دینا، لیکن اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو عدالت کے علاوہ بھی ہیں، وہ جھوٹی گواہی میں داخل ہیں۔ آج کل دیکھو جھوٹے سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں اور بنوائے جاتے ہیں، کہیں چھٹی لینی ہے کسی جگہ تو جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے کہ وہ یہ صاحب تو بیمار ہیں لہذا ان کو چھٹی کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ جس نے بنوایا اس نے کئی گناہوں کا مجموعہ اپنے سر لیا، پہلی بات تو یہ کہ خود جھوٹ بولا، دوسرا جس شخص سے سرٹیفکیٹ بنوایا کوئی ڈاکٹر ہے مثلا اس کو جھوٹ پر آمادہ کیا کہ تم لکھو، اور کوئی ڈاکٹر جو ہے جھوٹا سرٹیفکیٹ ویسے ہی اللہ واسطے تو دیتا نہیں، کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے تیسرا گناہ رشوت دینے کا ہوا ہے کہ رشوت دے کے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوایا، اور پھر چوتھا گناہ اس میں یہ کہ اس کی وجہ سے جو چھٹی لی وہ چھٹی حرام، لہذا اس دن کی تنخواہ جو ملی وہ تنخواہ حرام، اور اس کی وجہ سے وہ جو کھانا کھایا اس کے اندر حرام کیا بھی شامل ہو، وہ لقمہ جو کھا رہا ہے وہ حرام کا کھا رہا ہے، اس دن کی تنخواہ کا جو لقمہ کھا رہا ہے وہ حرام کا کھا رہا ہے۔ اتنے بڑے زبردست گناہ ہیں، لیکن پرواہی نہیں، چھٹی لے لینا اور اس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لینا یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو معیوب سمجھا جائے یا جس کو جس کے بارے میں سمجھا جائے کہ میں کوئی بہت برا کام کر رہا ہوں، عام رواج ہو گیا ہے پورے معاشرے کے اندر الحمد للہ۔ جھوٹا پاسپورٹ بنوا لینا، جھوٹے ویزا جاری کر لینا، اس کو تو سر مادر سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ سب شہادت الزور میں داخل ہے جھوٹی گواہی کے اندر، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر اکبر الکبائر میں شمار فرمایا، اور جس کی اتنی زبردست جس کے اوپر وعید بیان فرمایا نعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو بھائی جہاں بھی کہیں کسی شخص کو ضرورت ہو کسی قسم کے سرٹیفکیٹ کی، کسی قسم کی گواہی کی، وہاں پر یہ اس قسم کا جھوٹا سرٹیفکیٹ یا جھوٹی سند یا جھوٹی گواہی حاصل کر لینا وہ سب اس گناہ کے اندر داخل ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے اللہ بچائے اس کے اثرات بہت دور رس ہیں دنیا اور آخرت کے اندر. اسی طرح بعض اوقات کسی کے بارے میں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی معاملے کی تحقیق میں, کسی معاملے کی تحقیق ہو رہی ہے اور اس میں ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنے کی. تو رائے ظاہر کرنے میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا تعلق والا ہے, یہ میرا دوست ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی میں ایسی بات کہہ دوں گا تو اس کو نقصان پہنچے گا. اس قسم کے خیالات کی وجہ سے بعض اوقات آدمی حقیقت کے خلاف بات زبان سے نکال دیتا ہے, یہ بھی شہادت الزور میں داخل ہے. اس میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں دو چیزیں ہیں جن کی کہ آپس میں تطبیق کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے غیبت یا چغلی, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بدخواہی کے ماتحت اس کی برائی بیان کرنا, یہ ہے غیبت اور چغلی. لیکن اگر کسی جگہ یہ ضرورت مال پیش آ جائے کہ کسی کے صحیح حالات بیان کرنے ہوں اور وہاں پر اگر آدمی اس کی کوئی ایسی بات بیان کر دے جو اس کی برائی کی بات ہے اور مقصد خیر خواہی ہو اس شخص کی جو تحقیق کر رہا ہے, تو پھر یہ غیبت میں داخل نہیں ہوتا. مثلا رشتے بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے, منگنی, رشتے منگنی کا, کسی کا رشتہ دوسرے کے لیے آیا ہوا ہے اور جس کے بعد رشتہ آیا ہوا ہے وہ بیچارہ صحیح صورتحال معلوم کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ جس نے رشتہ بھیجا ہے وہ اگر رشتہ ہو جائے گا تو اس میں لڑکی کو نقصان پہنچے گا اور لڑکی کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کر پائے گا, یا یہ کہ وہ کسی ایسی بری عادت میں مبتلا ہے کہ جس جو لڑکی والوں پر ظاہر ہونی ضروری ہے, ان کی خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ وہ بری عادت اس کے سامنے ظاہر ہو, اور اس وقت میں آپ وہ بری بات اس کی بیان کر دیں تو یہ غیبت ناجائز حرام غیبت میں داخل نہیں, یہ خیرخواہی ہے. اس وقت میں اگر آپ جانتے بوجھتے کہ اس میں یہ خرابی ہے اور لڑکی والوں کے علم میں آنی ضروری بھی ہے, اس کے باوجود آپ جانتے بوجھتے اس کی تعریف کر دو, بھائی وہ تو بہت اچھا آدمی ہے, ضرور کرو, بڑی خوش نصیبی ہوگی تمہاری, ایسی بات اگر کر دی تو یہ جھوٹی گواہی ہے, شہادت الزور ہے, یہ حرام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے. کوئی کہیں پر ملازمت کی درخواست دی ہے کسی نے اور جو ملازمت جہاں پر کرنی ہے وہ آدمی ان کے حالات سے واقف نہیں ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کو ایسی معلوم ہے کہ جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اگر یہ ملازمت قبول کر لے گا, ملازم رکھ لے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا, تو ایسی صورت میں اس کی وہ بات بیان کر دینا یہ ضروری ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی بیان کرنا ضروری نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ, لیکن اس کی تعریف کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ یہ اس منصب کا اہل ہے تو یہ شہادت الزور میں داخل ہے اور جھوٹی گواہی میں داخل ہے, اور اس صورت میں اللہ بچائے اگر ایسا کر دو گے تو جھوٹی گواہی کا سخت گناہ ہوگا. اس لیے ان تمام باتوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر میں کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں تو یہ کہیں واقعے کے خلاف تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شہادت الزور کے اندر شمار ہو جائے. اور حاصل سب باتوں کا یہ ہے کہ بھائی فکر پیدا کرو کہ جو بات زبان سے نکل رہی ہے وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے اس بات کا فکر کی فکر. جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبول ہے, پہلے میں نے سنایا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی سوال کرتا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے, کوئی بات کرتا تھا, کوئی سوال کرتا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے, فوراً جواب نہیں دیتے, خاموش ہو جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بیچ میں کیوں وقفہ کرتے ہیں, خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ میں اس دوران یہ دیکھتا ہوں کہ آیا بولنے میں بہتری ہے یا خاموش رہنے میں بہتری ہے, کہ جواب دینے میں بہتری ہے یا خاموش رہنے میں بہتری ہے, اس بات کو سوچتا ہوں. اور ایک اور کسی بزرگ کا ہے, مجھے نام ان کا یاد نہیں رہا, انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کر لیتا ہوں, یعنی دیکھتا ہوں ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. تو میرے اس کہنے سے جنت کا راستہ ہموار ہوگا یا جہنم کا راستہ ہموار ہوگا, یہ میں سوچتا ہوں, اس کے بعد پھر بولتا ہوں, اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر. تو بھائی سب سے بڑی بنیادی چیز جس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گی وہ ہے فکر پیدا کرنا. یہ فکر پیدا کرنا کہ مجھے میرے ایک ایک قول, ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں, اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ فکر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پیدا کر دے تو وہ خود راستے نکال لیتی ہے. پھر آدمی کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو سولہ آنے درست ہو, اور جس میں کوئی شائبہ کسی جھوٹ کا نہ ہو, کسی غلط بیانی کا نہ ہو, کسی کی دلازاری کا نہ ہو, کسی حرام اور ناجائز کام کا نہ ہو. تو یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ فکر جو ہے یہ اسی طرح پیدا ہوگی ذرا مشق کرنے سے, کہ زبان کو جو ہم نے بالکل بے مہار چھوڑا ہوا ہے کہ جو جی میں آیا جو منہ میں آیا کہہ گئے, اس عادت کو بدلنا ہوگا, اس کے اوپر پابندی لگانی ہوگی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے مقید کرنا ہوگا. مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ بات حاصل ہو جائے گی کہ آدمی جب منہ سے کوئی بات نکالے تو سوچ کر نکالے, اور انشاءاللہ جب اس بات کی مشق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے انشاءاللہ نجات عطا فرما دیں گے. بس بھائی اس کی ہم جو یہاں پر بیٹھتے ہیں یہ کوئی تقریر واز رسمی کرنا مقصود نہیں ہوتا, مقصود ہوتا ہے اپنی اصلاح کی کوشش, اپنے آپ کو متنبہ کرنا. تو اگر ان سب باتوں سے یہ دل میں ایک تنبہ پیدا ہو گیا اور ایک فکر پیدا ہو گئی تو سمجھو قیمت حاصل ہے, اور یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ تعالی اس منزل تک بھی پہنچ جائیں گے جو مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ابن فضلك وكرمك ابن أحمد سمار تمام گناہوں معاف فرمائے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کے گناہوں کو اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری ہمارے متعلقین احباب سب کی اپنے رحمت سے مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں اپنی رحمت سے، تمام مومنوں مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ اپنی رحمت سے اپنی مغفرت سے نواز دے. یا ارحم الراحمین، ہمیں ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی فکر عطا فرما. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کے مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ سب کی مشکلات کو اپنی رحمت سے آسان فرما دے. اے اللہ ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو جائز حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ، یا اللہ مکمل صحت و عافیت عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اور جو کسی مشکلات کا شکار ہے اپنی رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، اس امت پر اپنا فضل و کرم فرما دے. اس امت کی مغفرت فرما کر یا اللہ اس کو دشمنوں کے نرگے سے نکال دے. یا اللہ دشمنوں کے نرگے سے اپنے فضل و کرم سے اس کو نکال دے. دشمنوں کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا